ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सैयदना व नबीना व हबीबना व शफीना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन। अम्मा बादु, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल लदीना आमनु मिनकुम वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल तआला, सुम्मा औरसनल किताब الذين اصطفينا من عبادنا। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को दूसरी उम्मतों के मुकाबले में खुसूसी मकाम अता फरमाया और अपने किताब के उलूम का वारिस बनाया। हजरात उलमा को बराह रास्त और पूरी उम्मत को बवास्ते उलमा। सुम्मा वरसनल किताब अल्लदीन अस्तफ़ैना मिन इबादिना। फिर हमने किताब के उलूम का वारिस बनाया उन लोगों को जिनको हमने अपने बंदों के फरमाया। लफ्ज़ इस्तिफा यहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने इस्तेमाल फरमाया है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब नवर अल्लाह मरकदहु मारिफुल कुरान के अंदर फरमाते हैं कि लफ्ज़ इस्तिफा आम तौर पर कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने रसूलों के लिए और नबियों के लिए इस्तेमाल किया। इन्नल्लाह इस्तफा आदम व नूहम व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह तबारक व ताला ने चुना, मुंतखब किया हज़रत आदम और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम के घराने और हज़रत इमरान के घराने को सारी दुनिया वालों पर। और एक और जगह पर है, अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रसूलम व मिनन नास। अल्लाह ताला अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए मुंतखब फरमाते हैं फरिश्तों में से भी और इंसानों में से भी। फरिश्तों में से अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को मुंतखब किया वो अल्लाह के पैगाम नबियों तक ले जाने का काम करते हैं। और इंसानों में से हज़रत अंबिया और हज़रत रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब फरमाया कि वो अल्लाह के अहकाम को और उनके पैगामात को अपने अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते हैं। ये लफ्ज़ इस्तिफा यहाँ मैंने जो आयत पढ़ी, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीन अस्तफ़ैना मिन इबादिना, यहाँ क़ुरान में अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ इस्तिफा इस उम्मत के लिए इस्तेमाल फरमाया। अगरचे इस्तिफा और इस्तिफा के दर्जे हैं आला अदना, वो कुल्ली मुशक्किक है, किसी में ज़्यादा किसी में कम पाया जाता है। हज़रात अम्बिया के लिए उसका इस्तेमाल जिस गोया मेयार पर किया गया वो यहाँ मुराद नहीं है, उससे कम दर्जा मुराद है। लेकिन बहरहाल लफ्ज़ इस्तिफा को अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ इस्तेमाल किया जाना, ये इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा एहसास है जो अल्लाह तबरक ताला ने अता फरमाया। और ये इस्तिफा की कैफियत जो है वो ये बराए रास्त अल्लाह ने हजरात उलमा को चुना। कुरान हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको वाज़े फरमाया है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबियाए व इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमन इन्नमा वर्रसुल इल्मा फमन अखदहु अखद बिहज़्ज़िन वाफ़िरिन। के उलमा हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस और जानशीन हैं। हज़रात अंबिया ने अपने पीछे दराहिम और दनानी को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने इल्म छोड़ा अपनी विरासत के अंदर। और जिसने इल्म हासिल किया उसने बहुत बड़ी दौलत हासिल कर ली। فخذا بحظ وافری. اور اسی موقع پر حضرت مفتی شفیع صاحب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر کے اندر علماء کو ایک الگ مقام پر جمع کرنے کے بعد فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے سینوں کے اندر اپنے علم کی امانت اس لیے رکھی تھی کہ میں جانتا تھا کہ تم اس امانت کا حق ادا کرو گے، اور میں نے اس لیے نہیں رکھی تھی یہ امانت تمہارے دلوں میں کہ میں تم کو عذاب دوں، جاؤ تم بخشے بخشائے ہو. تو بہرحال یہ بڑا مقام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات اہل علم کو عطا فرمایا ہے، اور ہم وارث الانبیاء کہلاتے ہیں. اب یہ دین اور مذہب جو ہے وہ کسی کی خانہ ساز چیز تو ہے نہیں، وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ان فرامین اور اوامر و نواہی کے مجموعے کا نام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں. اس لیے اس کو جاننے کے لیے ضرورت ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کے طریقوں کو جاننے کی اور ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرنے کی کہ ان حضرات نے اپنے فرائض منصبی کو کس طرح ادا کیا. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے فرائض منصبی، فرائض نبوت اور اسی طریقے سے مقاصد بعثت کیا بتلائے. تو سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں تین چار جگہ الگ الگ چیزوں سے بتلائے ہیں. پہلی موقع جہاں حضرت ابراہیم کی دعا، اور پھر اسی کو خود اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی دو اور مقام پر جس میں بتلایا وَيُتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان چیزیں بتلائی، تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ. اب تلاوت آیات سے کیا مراد ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلاوت آیات کا مطلب ہے قرآن کے الفاظ کی تعلیم دینا. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن مقاصد کو انجام دینے کے لیے، جن ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اس میں اولین ذمہ داری یہ تھی قرآن کے الفاظ کی تعلیم. تو اب اہل علم کی ذمہ داری بھی یہی بنتی ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو قرآن کے الفاظ کی تعلیم دینے کا انتظام کریں. یہ سارے علاقوں میں مکاتب کا نظام قائم کرنا یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قائم کریں، چلائیں. ہمارے اکابر نے اس کا بڑا اہتمام کیا. ہندوستان میں جب اسلامی سلطنت زوال پذیر ہوئی اور انگریزوں نے جو ہے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا، تو اس موقع پر ہمارے اکابر نے پہلی کوشش تو یہ تھی کہ باقاعدہ مسلح جد و جہد کر کے انگریزوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے ان کا مقابلہ کیا شاملی کے میدان میں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس میں ان کو کامیابی نہیں ملی. تو پھر دوسرے درجے میں وہ حضرات آپس میں ملے، مشورہ کیا، اس زمانے کے جتنے بھی اہل قلوب تھے، اہل اللہ تھے، علماء، ہمارے سارے اقابر، انہوں نے مل کر مشورہ کیا اور دارالدیوبند کی بنیاد ڈالی گئی. دارالدیوبند کوئی ایک مدرسہ نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے. وہ گویا پورے بر اعظم ہند کے اندر جو آج پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جس کو پھیلا ہوا ہے، اس میں دین کو باقی رکھنے کے لیے کیا شکل اختیار کی جائے. تو سوچ کر کے یہ طے کیا گیا کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے، اور اس مدرسے کا بقا جو ہے وہ کسی حکومت کی مدد کے اوپر نہ ہو. آج تک جو ان حضرات کے زمانے تک جو سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہر جگہ جہاں اسلامی حکومتیں ہوتی تھیں وہاں کے حکمران گویا باقاعدہ سرکاری خزانے سے اس کے لیے مصارف الگ کرتے تھے، اور پڑھانے والوں کے لیے وظائف جاری کیے جاتے تھے سرکاری خزانے سے، اور وہ یہ کام کرتے تھے. لیکن جب انگریز نے حکومت اپنے قبضے میں لی یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا. اب ان چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے کیا شکل اختیار کی جائے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب کے اندر یہ بات ڈالی کہ یہ کام اب حکومت کے بجائے عوام سے لیا جائے اور عوام کو گویا اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے گویا مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جائے، وہی چندہ۔ چنانچہ جو اصول ہشتگانہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وضع کیے ہیں دارون دیوبند کے لیے، اس میں ایک بنیاد جو ہے تقصیر چندہ، آج ہمارے مدرسوں نے اسی کو بنیاد بنا لیا ہے کہ نہیں، زیادہ سے زیادہ چندہ حاصل کرو۔ حالانکہ مقصد یہ تھا کہ ہم ان مدرسوں کو چلانے کے معاملے میں حکومت کے محتاج نہ رہیں، چونکہ اب حکومتیں جب اگر تعاون کرے گی ان سے ہم مدد حاصل کریں گے تو وہ اپنا کام ہم سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی آدمی دو پیسے کسی کو دیتا ہے تو وہ مفت میں نہیں دیتا، پھر اس سے اپنی غرضیں بھی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے بنیادی طور پر یہ طے کیا کہ ہمیں حکومت کی مدد نہیں لینی اور مسلمان عوام کے پیسوں سے گویا ہمیں یہ کام چلانا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا۔ آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، اس سے پہلے کبھی اس طرح عوام مسلمین سے مال حاصل کر کے جو ہے یہ دین کے امور کو انجام دینے کا طریقہ پایا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا القاء فرمایا تھا حضرت نانوتوی پر، اور اس طرح گویا دارالعلوم کی جو بنیاد ڈالی گئی اور دارالعلوم کو چلانے کے لیے مصارف کا جو انتظام کرنے کی بات آئی تو اس ان طریقے سے، اس کے بعد پھر دوسرے مدرسے قائم ہوئے اور آج یہ سلسلہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ ہمارے مدرسے جو ہے کہیں بھی کسی حکومت کے محتاج نہیں ہے بلکہ عوام مسلمین کے چندوں سے چل رہے ہیں۔ یہ ایک انقلابی نظریہ تھا، اس سے پہلے یہ بات پائی نہیں جاتی تھی۔ گویا اگر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے دین کے بقا کا ایک نظمہ گویا پیدا کر دیا، علماء کے لیے اس کا انتظام کر دیا۔ تو بہرحال دارالعلوم دیوبند کا قیام جب عمل میں آیا تو اس کے بعد اسی زمانے میں قریبی زمانے میں وہاں مزار علوم، اسی طرح مدرسہ شاہی مراد آباد، اور دوسرے قریبی زمانے میں مدارس، اس کے بعد پھر اس کے ماتحت مدارس قائم ہوئے۔ یہ مدارس اس لیے قائم ہوئے کہ ایک علماء کی ایک جماعت تیار کی جائے جو تیار ہونے کے بعد لوگوں کو دین پہنچانے کا کام کرے، اور ویسے عوام تک دین پہنچانے کے لیے جو ہے مکاتب کے قیام کیوں وہ بنیادی گویا حیثیت دی گئی، اور مکاتب کو قائم کرنے کی کا سلسلہ بھی جاری کیا گیا دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہی، اور ان مکاتب کو گویا مدرسین فراہم کرنے کا کام یہ مدارس عربیہ کریں گے۔ مدارس عربیہ سے فارغ ہونے والے جو طلباء ہوتے ہیں وہ مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، جو اعلیٰ صلاحیتوں والے ہیں ان کی کیٹیگری اونچی ہے، تو وہ پھر اسی طرح کے مدارس کو کے اندر خدمات انجام دینے کے لائق ہوتے ہیں، جو گویا درمیان یا اس سے کم درجے کے ہیں وہ اس طرح دیہاتوں کے اندر مکاتب کو چلانے کے لائق ہوتے ہیں، امامت کی ذمہ داری۔ آج جو ہے پوری دنیا کے اندر ہمارے جو ان مدارس کے ذریعے سے فارغین جو ہوتے ہیں وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ دوسری جگہوں کو آپ دیکھیں گے تو وہاں امامت کا منصب سنبھالنے والے وہ خدمات انجام نہیں دیتے جو ہمارے مدارس سے فارغ ہونے والے دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ساری دنیا کا جائزہ لے لیجئے، اور جو کام مسلمانوں کے اندر اسلامی علوم کو پھیلانے کا، اسلامی عقائد کو جو ہے پختہ کرنے کا، اور اسلامی اعمال کو جو ہے ان کے اندر عام کرنے کا، یہ مکاتب کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے ہمارے اکابر کے قائم کیے ہوئے اس طریقے سے، وہ ایسا بہتر کام کسی اور جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جو لوگ دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں دینی حالات کو، وہ اس کی گواہی دیں گے۔ تو بہرحال یہ دارالعلوم دیوبند، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایک مدرسہ نہیں ہے بلکہ دین کے بقا کی ایک تحریک ہے۔ اللہ نے اسی کے ذریعے سے پھر دھیرے دھیرے ساری دنیا میں، آپ کے ہاں آج کا یہ آپ کا یہ جامعہ اسلامیہ الوسطیٰ کا ہے، وہ بھی گویا اسی کی ایک شاخ ہے۔ تو اب یہ اہل علم جو آئے تو اب ان اہل علم کو وہ کام انجام دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو مقاصد بعثت تھے، ان مقاصد بعثت میں پہلا مقصد بعثت جو ہے وہ تلاوت آیات یعنی قرآن کے الفاظ کی تعلیم، مسلمانوں کے بچوں کو زبان دیکھ کر قرآن پڑھنا سکھلانا۔ ہر جگہ یہ سلسلے اتنے بڑھائے جائیں کہ کوئی بھی مسلمان بچہ ایسا نہ ہو جو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو۔ اب آگے ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے कि हमने ये कहाँ तक काम पहुँचाया है, क्या हम इसको 100% अंजाम दे रहे हैं या हमारे अंदर कमी है। आप ख़ुद इसको अपना जायज़ा लेकर उसका फ़ैसला कर लीजिए। तो बहरहाल तिलावत आयात के अंदर कुरान के अल्फाज की तालीम, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा में क़ैद थे और वहाँ से रिहा होकर के तशरीफ़ लाए, तो जो बहुत आपके बड़े शागिर्द, ये सारा सिलसिला हमारा देवबंद का हजरत ही के वास्ते से आगे बढ़ा है, तो आपके वो तमाम शागिर्द जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैले हुए थे, आपकी रिहाई के बाद आपकी मुलाकात के लिए देवबंद आए और वहाँ पूरा एक बड़ा मजमा था उलमा का, उनके सामने हज़रत शेखुनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई हमने तो जेल की तन्हाइयों में इतने सालों जो सोचा वो दो चीज़ें समझ में आई। एक तो ये है कि मुसलमानों के आपस के इख्तिलाफ और उनके आपस के इंतशार को किसी हाल में भी बर्दाश्त न किया जाए, यानी ऐसी शक्लें ना हो कि आपस में कोई इख्तिलाफ, बल्कि मुत्तहिद होकर के गोया रहें। और दूसरा, कुरान पाक को लफ्ज़न और मानन आम करने का अहतमाम किया जाए। अब ये मकातिब के अंदर जो है वो लफ्ज़न आम किया जाता है, मानन आम करने के लिए अब आप हजरात से मैं ख़ास तौर पर कहता हूँ कि दरस कुरान के सिलसिले जगह जगह कायम किए जाएं। हम लोग अपने मदरसों में निसाब के अंदर कुरान का तर्जमा या जलालैन या बेज़ावी जो कि जो भी किताबें हैं वो तो पढ़ाते हैं, लेकिन अवाम के सामने कुरान की चीज़ें आवे, कुरानी तालीमात आवे आसान अंदाज में, उसके लिए यही एक तरीका है। कौन सा? दरस कुरान का। आप आज से हमारे यहाँ हमने इसको आज अभी माजी करीब में उसको एक तहरीक की शक्ल दी है और हर जगह उलमा से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई आप अपनी अपनी जगह पर, आपके लुसाका में कितनी मस्जिदें हैं, कितने मसल्ले हैं, कोई मस्जिद कोई मसल्ला खाली नहीं रहना चाहिए जहाँ दरस कुरान का सिलसिला आ रहा हो। बाकायदा मैं मौलाना यूसुफ़ साहब से और जो ज़िम्मेदारान हैं यहाँ जामिया इस्लामिया के, उनसे कहूँगा कि बाकायदा तमाम फारिगीन को अहले इल्मों को जमा करके हर मस्जिद के अंदर कोई न किसी का दरस कुरान का सिलसिला किसी हफ्ते के किसी एक दिन में होना चाहिए। वही वालिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, तो किताब से मुराद तो कुरान है और हिक्मा से मुराद जैसा कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, तो दरस हदीस का भी सिलसिला होना चाहिए और उससे बड़ी बरकत है। कुरान की वजह से लोग जुड़ते हैं और उससे लोगों के अंदर एक फहम दीन की पैदा होती है, दीन से एक ताल्लुक़ पैदा होता है। हमने तजर्बा करके देख लिया, कई साल जो है हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे से दरस हदीस शुरू किया वहाँ सूरत के अंदर, तो उसकी वजह से पूरे सूरत के माहौल में एक तब्दीली आई। पहले लोग इतने माइल नहीं थे ये उलमा की तरफ और ख़ास करके ये खानकाही निज़ाम और ये इस्लाह का, ये तो इसके बाद लोगों में आम पैदा हुआ। उसके बाद तो फिर इस तरह काम करने वालों की पज़ीराई भी अल्लाह ताला ने बहुत अता फरमाई और अब ये दरस कुरान जब से शुरू किया है मस्जिद में पाँव रखने की जगह नहीं, लोगों में अल्लाह ताला ने ऐसी कशिश डाली है कुरान के अंदर। इसलिए मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि वह दूसरा मकसद बासत वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, उसका एक तरीक़ा, वैसे तो उसमें किताब व हिकमत में सारे अहकाम आ जाते हैं, खाली दरस कुरान और दरस हदीस नहीं है, पूरी शरीयत आ जाती है, लेकिन वो तो हम बहरहाल अपने मौके पर करते हैं ये काम, लेकिन ये सिलसिला अवाम के अंदर होना चाहिए। इसको आप हजरात तरक्की दीजिए और उसको आगे बढ़ाने का अहतमाम कीजिए, उसकी वजह से लोगों के अंदर दीन की एक फहम पैदा होगी, दीन के साथ मुनासबत पैदा होगी, एक माहौल में तब्दीली आएगी और उन दुरूस कुरानिया और दुरूस हदीसिया की नस्बत से आप अपने बहुत सी इस्लाही कामों को जो अंजाम दे सकते हैं। तो बहरहाल इस आयत करीमा में एक तो तिलावत आयात कुरान के अल्फाज की तालीम और वही बच्चों को जो दिया जाता है मकातिब के अंदर, और साथ ही साथ वहाँ बच्चों को इस्लामी अहकाम से वाकिफ़ करना, सीरत के कुछ ज़रूरी अज्जा से वाकिफ़ करना, और जो इल्म दीन का वो हिस्सा जो हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है, जिसको हम फ़र्ज़ ऐन से ताबीर करते हैं, इल्म का एक मकदार हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है। कोई भी बच्चा जब बालिग होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए नमाज और रोज़े तो फ़र्ज ही हो जाते हैं, और उनकी वजह से तहारत के मसाइल, नमाज के मसाइल, रोज़े के मसाइल, उनसे वाकिफ़ होना हर एक के लिए ज़रूरी है। अगर वो साहिब माल है तो तो ज़कात के मसाइल से वाकफियत ज़रूरी है, साहिब इस्तेआत है तो हज के मसाइल से वाकफियत ज़रूरी है, तजारत करता है तो मामलात के मसाइल से वाकफियत ज़रूरी है, उनका एक मिजाज बनाया जाए ताकि वो इन शरीयत के इन अहकाम को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी के अंदर बरतने वाले बन जाएँ, तभी शरीयत की हकीकी बरकतें हैं वो हमें हासिल होंगी। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उस आयत में अल्लाह ताला ने पहला मकसद पासद का तिलावत आयात यानि कुरान के अल्फाज की तालीम उसको करना है, नंबर दो पर तालीम किताब व हिकमत कुरान जो मसाइल से और उसी ज़िम्न में दुरुस कुरान और दुरुस हदीस का सिलसिला शुरू होना चाहिए। वही ज़कीम व तज़किया, तज़किया में एक तो है अकायद की गंदगियाँ यानि बुरे अकायद जिसमें शिरकिया ख्यालात हैं उनको दूर करने के लिए भी मुस्तकिल मेहनत की ज़रूरत है। हमारे माशरे के अंदर जो रस्में फैली हुई हैं और जो लोगों के दिलो दिमाग के अंदर जो बातें घुसी हुई हैं, बात ऐसी हैं जो शिरक तक पहुंची हुई है। हज़रत मौलाना शाह इस्माइल शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तक़वियतुल ईमान जो तहरीर फरमाई है, आप ज़रा उसका मुताला कर लीजिए, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे माशरे के अंदर ये शिरक और कुफ्र की जो है ये कहाँ तक फैली हुई है। इसलिए उनको सामने रख कर भी माशरे के अकायद को दुरुस्त करने की ज़रूरत है हमारे लोगों के, तो उस पर मेहनत होनी चाहिए। और आमाल की गंदगियाँ जो बुरे आमाल है उससे और अखलाकी गंदगियों से पहले तो हमें ख़ुद भी पाक होना है, अपने आप की इसलाह की तरफ तवज्जो की जाए। आज अहले इल्म का तबका हमारे अकाबिर जिनकी तरफ नस्बत को हम अपने लिए फ़ख्र समझते हैं, हज़रत दानोतवी, हज़रत गंगोही और इसी तरह उनके बाद वाले जो अकाबिर हैं, हज़रत नानोतवी, हज़रत गंगोही उलूम के दरिया और पहाड़ और समंदर होने के बावजूद उन्होंने अपनी इसलाह के लिए हज़रत हादी साहब का दामन पकड़ा था। हालांकि हादी साहब जो हैं वो रस्मी तौर पर कहीं किसी मदरसे के फारिग नहीं थे, शरह वक़ाया तक पढ़े हुए थे, लेकिन गोया इनको इन हजरात ने ज़रूरी समझा कि हमारी इसलाह होनी चाहिए। आज हमारे अहले इल्म का तबका हम अपने आप को इन बुज़ुर्गों की तरह मंसूब करते हैं और उन बुज़ुर्गों के तरीक़ों को अपनाने में खाली यही तदरीसी सिलसिले इमामत के सिलसिले उसी पर किफ़ायत किए हुए, और उन्होंने अपनी इसलाह के लिए जो मेहनतें की थी, जो मुजाहदे किए थे, जो रियाजतें की थी, जो अल्लाह वालों से ताल्लुकात कायम किए थे, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं, बल्कि आज तो हमारे तबके में एक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को जो है बाकायदा उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी तरफ से बेएतनाई करते हैं। इसी की नहुसत है कि आज हमारे तबके उलमा के अंदर अमल का वो अहतमाम नहीं रहा जो पहले था। तो हमारे अकाबिर के यहाँ तो उसका बड़ा अहतमाम था हर चीज़ में, दियानत और अमानत के तकाजे इस वक्त हम कितने पूरे करते हैं खुद अपने गिरेबान में मुंह डाल करके झांक लें। आज मदरसों में हाजिरी का क्या हाल है, मकातिब में हाजिरी का क्या हाल है, बड़ी तादाद वो है जो हाजिरी के मामले में बड़ी कोताही का शिकार है। हाजिरी अगर पूरी देते भी हैं तो अपने फ़र्ज मनसबी की अदायगी के अंदर हम कितनी कोशिश करते हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ हम कितनी अदा कर रहे हैं, इसकी तरफ तवज्जो नहीं। बहरहाल ये सारी चीज़ें उसी वक्त हासिल हो सकती हैं जबकि आदमी का ताल्लुक अल्लाह से कायम हो जाए और हर वक्त उसके दिल में अल्लाह का इस्तेज़ार हो, तो वो ये सोचेगा कि मुझे कल अल्लाह के सामने जवाब देना है। हमारे अकाबिर का हाल क्या था, हज़रत मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब जिनजानवी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है, एक मरतबा एक मजलिस के अंदर बैठे थे, किसी ने एक आदमी अच्छे आवाज़ से जो है अशार पढ़ सकता था, किसी ने उसको इशारा कर दिया, उसने पढ़ना शुरू कर दिया, हज़रत ने उसको रोक दिया और हज़रत ने फरमाया कि कभी कभी लोग मुझे इमामत के लिए मुसल्ले पर खड़ा कर देते हैं और ये सिमा बिला मजामीर उसके सिलसिले में भी उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है, इसलिए बंद करो। कितनी एहतियात, मुस्तकिल इमाम नहीं थे, कभी कभार लोग मुझे इमामत के लिए वो खड़ा करते हैं तो भी उस इमामत का इतना लिहाज। आज हम जिन मनासिब को जिन ओहदों को संभाल रहे हैं दीनी ओहदों को, उन ओहदों के जो तकाजे हैं उन तकाजों को हम कितना पूरा करते हैं, ज़रा हमें उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये तीन बातें तो इसमें इस आयत के अंदर, एक और आयत है बारी ताला फरमाते हैं उद ओ इला सबील रब का बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसनति वजादिल हम बिल्लती हसन, ए नबी आप दावत दीजिए अल्लाह के इला ادعو الى سبیل ربک, اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت سے, یعنی دعوت سبیل اللہ وہ بھی حکمت سے ہونی چاہیے. حکمت دعوت یہ بھی باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہم سب نے پڑھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا وہاں یمن کی طرف, تو آپ نے فرمایا تھا معاذ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو, پہلے ان کو یہ دعوت دو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. جب وہ مان لیں تو پھر ان کو نماز کے لیے کہو, جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو پھر ان کو زکوٰۃ کے لیے کہو. اب یہاں پھر کہا نماز کے بعد, حالانکہ ہم سب جانتے ہیں ایک مرتبہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھتے ہی شریعت کے سارے احکام بیک وقت اس پر کیا ہو جاتے ہیں لازمی. ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنا شروع کر دے, نماز برابر پڑھنا لگے پھر زکوٰۃ فرض ہوگی اور زکوٰۃ کا ادا کرنا شروع کر دے پھر روزے فرض ہوں گے اور وہ کرنا شروع کر دے گا تو پھر حج ہوگا, ایسا نہیں ہے. لیکن اس عبادت میں آپ نے ایک ترتیب بتلائی ہے, وہاں حدیث کی شرح کرنے والے تمام علماء بالاتفاق لکھتے ہیں کہ یہ ترتیب جو ہے وجوب کی نہیں ہے, یہ حکمت دعوت ہے, گویا سامنے والے کو دین کی طرف بلانے کے لیے. یہ آپ بیک وقت نہیں کہیں کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ گئے تو پانچ وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی, میں روزے رکھنے پڑیں گے, یہ کرنا, بابا یہ تو میرے لیے مشکل ہے, وہ فوراً ہاتھ جھاڑ لے گا, سمجھا کہ نہیں. تو بہرحال یہ حکمت دعوت سے بھی واقفیت کی ضرورت ہے. جن لوگوں سے آپ کا پالا پڑ رہا ہے ان کے مزاج کیا ہے, ان کی نفسیات کیا ہے, ان سے واقف ہو کر ایسے انداز سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے کو دین کو مانوس ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا وہاں یمن کی طرف, تو فرم بشرا ولا تنفرا, تو بشرا یعنی لوگوں کو بشارتیں سناؤ. اب اس کے مقابلے میں تو ہے ولا تنذرا, لیکن وہاں یہ نہیں, وہ ولا تنفرا یعنی انسا ولا تنفرا, مانوس بناؤ, لوگوں کو مانوس کرنے کی ضرورت ہے. دین کے احکام خالی بتلا دینا کافی نہیں, ان کو آپ اپنے سے قریب کیجئے اور وہ آپ سے محبت کرنے لگیں, اور ایسے انداز سے آپ ان کو بتلائیے کہ وہ آپ کی بات کو فوراً تسلیم کریں, عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ باقاعدہ آپ کے پاس آنے والے جو ہوتے تھے تو کسی قبیلے کا سردار ہے بڑا ہے اپنی قوم کا, باقاعدہ آپ اس کے مناسب اس کے مقام کے مناسب اس کے ساتھ سلوک کرتے تھے. تو وہاں شمائل کے اندر جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور حضور کی مجلس کا حال بیان کیا ہے, وہ ذرا ذرا تفصیل سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا معاملہ کرتے تھے, لوگوں کو اپنے سے مانوس کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرتے تھے جس سے لوگ بدک جائیں, بھڑک جائیں, دور ہو جائیں, بلکہ ہمیں تو ان کے اندر دین لانا ہے. دین لانے کے لیے ہمیں اپنی قربانی دے کر کے, اپنی ذات کی قربانی دے کر کے ان کو ایسا اپنے سے قریب کرنا ہے تاکہ دین پر عمل کرنے والے بن جائیں. بہرحال حکمت بالحکمت والموعظت الحسنۃ, اور اچھی نصیحت کے ذریعے, وجادلہم باللتی ہی احسن, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم دین کی دعوت دیں گے تو ہمارے ساتھ بحث کریں گے, تو ہمیں مباحثہ بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے. گویا اہل علم کا کام ہے یہ مناظرہ اور مباحثہ, لیکن وہ اس انداز سے ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کو جو ہے خاموش کر سکے اور ان کو مطمئن کر سکے. دیکھو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ وفد آیا تھا نظران کے نصارہ کا, انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ وفود کا جہاں تذکرہ ہے پڑھ لیجئے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر باقاعدہ حضرت عیسیٰ اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ الہ ہیں, اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی تھی اور آپ نے ان کو باقاعدہ دلائل کے ذریعے سے سمجھایا, اور اسی موقع پر سورہ آل عمران کی وہ آیتیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی. تو یہ وجادلہم باللتی ہی احسن یہ علماء ہی کا کام ہے, جو غیر عالم ہو یہ کام نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہاں پر بھی ایک تو دعوت الی سبیل اللہ, اور وہ بھی حکمت اور موعظۂ حسنہ کے ذریعے سے, اور اس کے اندر کبھی ضرورت پیش آئے تو مجادلہ حسنہ, یہ بھی اہل علم کا کام ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُهِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ نبی کیا کرتے ہیں؟ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، بری بات کا حکم کرتے ہیں. اہل علم کا کام یہ بھی ہے، امر بالمعروف، لوگوں کو بری بات کی طرف بلایا جائے، اس کے لیے بھی وہی حکمت اور سمجھداری کے ساتھ مانوس رکھتے ہوئے یہ کام کیا جائے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے ان کو روکا جائے. ویسے تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ اس امت کی امتیازی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، کنتم خیر امتی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. گویا اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کے مقابلے میں جو فضیلت عطا فرمائی، اس کی بنیاد یہی ہے، امر بالمعروف اور نہی. یہ سلسلہ اگر ہم نے ختم کر دیا، آج ہمارا حال یہ کہ ہمارے گھروں میں اپنی اولاد کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ باقی نہیں رہا، لوگوں کی بات تو دور کی رہی. ہم اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، وہ غلط کام کر رہا ہے، کبھی بھولے سے اس کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے، برائی سے روکنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، بری بات کا حکم دینے کی ہم کوشش نہیں کرتے. یہ چیز، یہ سلسلہ اگر ختم ہو جائے گا تو یہ امت ختم ہو جائے گی. اس لیے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ بھی اہل علم کی طرف سے جاری رہنا چاہیے، وہی اس کام کو کما حقہ انجام دے سکتے ہیں، کہ اس کے یہ بڑا نازک کام ہے، اس کے اصول اور اس کے ضوابط اور اس کے آداب سے اہل علم ہی واقف ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو خاص طور پر متوجہ کیا ہے. اور پھر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور جو حلال چیزیں ہیں ان کا حلال ہونا بیان کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو حرام چیزیں ہیں ان کا حرام ہونا بیان کرتے ہیں. حلال اور حرام کے مسائل کا بیان کرنا یہ بھی علماء کا کام ہے. آج اس دور حاضر کے اندر یہ سائنس کی ترقیات کی وجہ سے ایسے ایسے مسئلے پیدا ہوئے ہیں تجارت کے اندر، کھانے پینے کی چیزوں میں اور دوسرے معاملات کے اندر، ان میں لوگ کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لوگوں کی تجارت کس طرح ہوتی. آج کوئی تاجر آپ کو پوچھنے نہیں آتا، کیونکہ ہم بتاتے نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ آیا اور تو ہم خالی یوں جتنا ہی کہہ دیں کہ یہ ناجائز ہے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں خالی ناجائز کہہ دینے سے کام نہیں چلتا، بلکہ ہمیں اس کو ناجائز کہنے کے ساتھ جائز طریقہ کیا ہے وہ بھی بتانا پڑے گا، ورنہ تو کام نہیں چلے گا. تو بہرحال ضرورت ہے اس کی، حلال اور حرام سے واقفی. کھانے پینے کی چیزوں میں بھی جو بے احتیاطی ہوتی جا رہی ہے، معاملات کے اندر جو غفلت بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر جو ہے تجارت کرتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کمائی کے اندر جو خرابیاں آ رہی ہیں، اور کمائی کی ان خرابیوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو برائیاں عام ہو رہی ہیں، وہ سب ہمارے سامنے ہیں. اس لیے ان چیزوں کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جو لوگ تجارت کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے تھے، ان کے لیے وہ تجارت کا لائسنس جاری نہیں کرتے تھے، اسی کو اجازت دی. باقاعدہ آدمی مقرر تھے، تجارت کے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ جا کر کے اس سے مسئلہ پوچھتا تھا تجارت کا، اور وہ نہ بتا سکتا تو وہ امین مومن کو اطلاع کرتا تھا، اور اس کو اجازت نہیں ملتی تھی تجارت کرنے کی. تو بہرحال یہ حلال و حرام کے مسائل، وَيَذَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بھاری بھاری ذمہ داریاں اور جو ہے وہ جو ہے طوق جو ان کے اوپر ہیں، وہ ان کے اوپر سے وہ دور کرتے ہیں. یہ طوق دور کرنا یعنی اگلی امتوں پر جو سخت احکام تھے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو ختم کیا، اور اس میں وہ رسوم اور بدعت بھی آ جاتی. آج معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی رسمیں، ان رسموں نے واقعہ یہ ہے کہ طوق کی شکل اختیار کر لی ہے. آج شادی کے موقع پر جو رواج چل رہے ہیں اور دوسرے رواج، اس کے نتیجے میں لوگ اپنی بچیوں کا نکاح نہیں کرا پاتے جو کمزور ہیں، جن کے پاس اتنے مال اتنا سرمایہ نہیں ہے. ایک اہل علم کا گویا کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتلائے کہ نکاح کیا ہے، شریعت نے نکاح کو کتنا سادہ رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا، صحابہ نے حضور کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے کتنی سادگی کا اہتمام کیا کہ وہ مدینہ میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہے، اور حضور کے ساتھ اتنا تعلق جو کسی کا کسی کے ساتھ ہو سکتا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ اپنے نکاح کے لیے حضور کو دعوت دیں. لیکن آج ہم نے شادیوں کے لیے جو پابندیاں کھڑی کر دی ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اور نکاح مہنگے ہو گئے. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ نکاح مہنگے ہوں گے تو زنا سستا ہوگا، اور نکاح سستے ہوں گے تو زنا महंगा होगा, आज यही हो गया है, जिना सस्ता हो गया है निकाह के महंगे होने की वजह से। तो बहरहाल इन रस्मों का दूर करना और उनसे माशरे को पाक साफ करना ये उलमा का काम है। उलमा खुद आगे बढ़ें और खुद पहले अव्वल उस पर अमल करें। हमारे अकाबिर ने अव्वल अमल करके दिखाया। हजरत शेख नवर अल्लाह मरकदहू ने आबिती के अंदर लिखा है, आप पढ़ लीजिए। आप हजरत ने शादियों का उन्वान बाकायदा लगाया है और हजरत की बड़ी दो साहबजादियाँ जो पहली बड़ी हैं उनमें से सबसे बड़ी का जो है रिश्ता हजरत माना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से और दूसरी गाड़ी का रिश्ता हजरत माना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह से जुड़ा हुआ था। पढ़ते थे दोनों हजरत वहाँ मज़ाहिर के अंदर। और उस साल जब जलसा हुआ वहाँ मज़ाहिर का, तो हजरत माना इलियास साहब जब तशरीफ लाए दिल्ली से, उन्होंने हजरत शेख के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अच्छा मौका है। हजरत शेख उल इस्लाम हजरत रायपुरी वगैरह काबिर शिरकत करते थे, हमें बच्चियों का निकाह करा दिया। वहाँ उस ज़माने में रिवाज नहीं था और हजरत शेख का ख़ानदान जो था वह उसका तरीका और अलग था। तो हजरत फरमाते हजरत का बिल्कुल, तो कहा जब जलसे में जाने लगा तो मैंने जा करके अपने घर वालों से कहा कि मैं जलसे में जा रहा हूँ, बेटी का निकाह वहाँ दोनों बेटियों का करा दिया जाए। तो हजरत शेख फरमाते हैं, घरवाली ने एक जुमला कहा कि अगर पहले से मालूम होता तो एक आध जोड़ा कपड़ा उनके लिए मैं सिलवा देती। हजरत फरमाते हैं मेरा जवाब भी मुझे याद है, मैंने कहा मुझे मालूम नहीं था कि ये नंगी फिर रही है। कहने का हासिल यह है कि इस तरह सादगी से कराया और उस पर ख़ानदान ने कितना हजरत के ऊपर तनकीद की, हजरत को कितना जो है बुरा भला कहा, वो आप बीती पढ़ लीजिए। लोग बाकायदा बात तो ख़ानदान के वो लोग थे जिन्होंने हजरत पर कहलवाया और हजरत के पास साथ बात करना तक छोड़ दिया और कहलवाया कि आपने हमारी नाक काट दी। तो हजरत फरमाते मैंने कहलवाया एक आदमी के साथ, जरा मेरी नाक पर हाथ रख लो, उनको बताना कि मेरी नाक तो कटी नहीं, आपकी कटी है कि नहीं मालूम। तो बहरहाल कहने का हासिल ये कि हमें खुद अमली तरीका अमली जामा पहन, हम खुद अमली तौर पर अपना निकाह अपनी औलाद का निकाह इस तरह सादगी के साथ करेंगे तो फिर हमें लोगों को कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं, ये हमारा अमल ही एक दावत बन जाएगा। उलमा की शख्सियत तो खुद उस्वा और कुदवा यानी नमूना होनी चाहिए, उनके सारे काम को देख करके लोग अपने लिए फैसला करते हैं। तो बहरहाल ये जो रसूम की के जकड़बंदियों में हमारी उम्मत जो जकड़ी हुई है उनको निकालने का काम भी किसका काम है? आज हम उलमा खुद ही इसमें फंसे हुए हैं, हमें उससे अपने आप को निकालने की और उम्मत को निकालने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। और एक और जगह बारी तआला का इरशाद है, या अय्यो रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक वा इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालत। उसमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासिद बासत को बताया गया है कि आपकी तरफ अल्लाह की तरफ से जो अहकामात नाजिल किए गए हैं उनको लोगों तक पहुँचाइए। वा इन लम तफ़अल, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गया आपने अपनी रिसालत का हक अदा नहीं किया। हम जब अहले इल्म अंबिया के वारिस हैं तो हमारा भी काम यह है कि शरीयत के सारे अहकाम नबियों लोगों तक पहुँचाए, कोई बात रहनी नहीं चाहिए। बुखारी शरीफ में किताबुल इल्म के अंदर है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोग कहते हैं अक्सर अबू हुरैरा था कि अबू हुरैरा कसरत से रिवायतें बयान करते हैं, भाई हमारे जो महाजरीन भाई हैं वो तिजारत पेशा थे, वो अपनी तिजारत में मशगूल रहते थे और हमारे अंसार भाई ज़रात पेशा थे, वो अपनी ज़रात में मशगूल रहते थे। अबू हुरैरा जो है बस हर वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगा लिपटा रहता था। बहुत सी वो बातें जब आप इशाद फरमाते थे वो लोग मौजूद नहीं होते थे, मैं मौजूद होता था सुनता था, इसलिए बयान। अगर कुरान पाक की ये दो आयतें न होती, फिर उन्होंने आयतों का हवाला दिया, इन्नल लदीन यक्तूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यिनाहु फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु वयलअनुहुमुल्लाह, बड़ी सख्त वही है, इन्नल लदीन यक्तूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, वो साफ साफ अहकाम और हिदायत की बातें जो हमने कुरान पाक में नाजिल फरमाई जो लोग जानने के बावजूद उसको छुपाते हैं, उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, उन पर अल्लाह की लानत और फरिश्तों की लानत। अगर हम इन अहकाम को लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे तो अल्लाह की लानत के मौरीद बनेंगे। अलबत्ता उससे बचना हो इल्लल्लज़ीना ताबू वअस्लहू वबय्यनू फउलाइका तूबू अलैहिम वअना तव्वाबुर रहीम, अलबत्ता जिन लोगों ने अपने इस रविश से तौबा की और जो है वह असल हुआ अपना हाल दुरुस्त कर लिया और लोगों के सामने उसको बयान कर दिया تو میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا. تو بہرحال یہی حضرت ابو ہریرہ نے روایتوں احادیث کو, حالانکہ من بعد ما بیناہ فی الکتاب, اس سے تو بظاہر ایسا معلوم تھا کہ خالی قرآن کے, نہیں, حضرت ابو ہریرہ کی روایت بتلاتی ہے کہ اس کا تعلق خالی قرآن سے نہیں ہے بلکہ احادیث سے بھی, چونکہ حدیث بھی قرآن ہی کی شرح ہے, اس کا وہی حکم ہے جو اس کا ہے, قرآن کا ہے. اور فقہ جو ہے وہ گویا قرآن اور حدیث کے سارے مضامین کا کیا ہے, خلاصہ ہے, جو احکام اس سے ثابت ہے. ان سارے مسائل کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کرنا, ان کو واقف کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کام کو انجام نہ دیں. اسی بخاری کے اندر کتاب الوضو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پانی منگوایا اور پانی منگوا کر کے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ جس نے اس طرح وضو کیا اور اس کے بعد دو رکعت اس طرح پڑھی کہ اس کے دل میں اس نے اپنے دل سے کوئی باتیں نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حضرت عثمان فرماتے ہیں اگر قرآن پاک کی یہ دعایتیں نہ ہوتی تو میں اس حدیث کو بیان نہ کرتا. تو بہرحال یہ قرآن کی آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے چیزوں کو بیان کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ کو معلوم ہے, مسلم شریف کے اندر وضاحت کے ساتھ بھی ہے, بخاری میں بھی اشارہ ہے کہ ان کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا. حضرت معاذ نے پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں, کہا کہ نہیں, تو لوگ کہیں بھروسہ نہ کر لیں. تو حضرت معاذ نے نہیں بیان کیا, یہاں تک کہ جب موت کا وقت آیا, آخری گھڑی تھی, آپ نے فرمایا بلاؤ لوگوں کو, سارا کمرہ بھر گیا لوگوں سے, اور فرمانے لگے دیکھو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی باتیں سنی تھی وہ سب تم کو پہنچا چکا ہوں سوائے ایک کے, اور آج اسی کو بتلانے کے لیے میں نے تم لوگوں کو بلایا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ صحابہ کا ایک مزاج تھا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ سب لوگوں تک پہنچا دیا, کسی چیز کو باقی نہیں رکھا. آج کوئی چھوٹے سے چھوٹا عالم جو یوں کہتا ہے کہ میں سب سے کم درجے کا ہوں, میرے پاس علم کی بہت تھوڑی مقدار ہے, کیا وہ بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس جتنا علم ہے وہ سب میں نے لوگوں تک پہنچا دیا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. حضرات صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ ساری باتیں امت, آج اسی کا صدقہ ہے کہ پورا دین ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے اور وہ لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے, یعنی اپنے کام میں, اگر کھیتی باڑی کا کام ہے تو وہ ان کو اس سے روکتا نہیں تھا کہ وہ احکام بیان نہ کریں. بخاری شریف میں موجود ہے, ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے صاحبزادے علی اور اپنے شاگرد اکرمہ سے یوں کہا کہ جاؤ تم وہاں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر حدیثیں سنو. وہ لوگ گئے باغ میں, حضرت ابو سعید خدری جو ہے وہ درختوں کو, کھجور کے درختوں کو پانی پلا رہے تھے. انہوں کو پوچھا کیسے ہے کہ آپ سے حدیث سننے کے لیے, وہ پانی چھوڑا اور ایک درخت کے جو ہے جڑ میں بیٹھ کر کے گوٹ لگا کر کے بیٹھ گئے اور حدیثیں بیان کرنا شروع کیا. اور وہاں پھر مسجد نبوی کس طرح تعمیر ہوئی تھی اور باب المساجد میں امام بخاری نے وہ روایت ذکر کی ہے. تو گویا وہ اپنے ان کاموں کے ساتھ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے, اور وہاں گورنری کے زمانے میں باقاعدہ روزانہ ان کے درس کی مجلس لگتی تھی. وہ جو ہے ان کی وفد عبد القیس کا قصہ جو جس میں ہے, اس میں وہ ان کے جو شاگرد ہیں راہی کون ہیں, ابو جمرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابو جمرہ وہ علاقہ یا فارس کے ماتحت رہا تھا, وہاں کے عوام کی زبان فارسی تھی, وہ عربی نہیں جانتے تھے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ فارسی نہیں جانتے تھے, تو یہ ترجمانی کا کام کرتے تھے حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ. تو یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس باوجود اس کے کہ گورنر ہیں وہ روزانہ درس کی ان کی مجلس چل رہی, تو گویا ان کی اپنی ذمہ داریاں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تجارت میں لگ گئے, ایک آدھ دکان شروع کر دی کسی مولوی نے, تو پھر وہ بھولے سے بھی کسی کے سامنے کوئی ایک مسئلہ بھی بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا, بلکہ اپنی نمازوں کا بھی حال ختم ہو جاتا ہے. نہیں بھائی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو تجارت دی اور برکت دی ہے اور اس سے آپ کما رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. آپ اس تجارت کے ساتھ اپنا وقت تو اپنے وقتوں میں سے کوئی وقت فارغ کیجئے اور لوگوں تک اپنی ذمہ داری کو جو ہے ادا کرنے کا اہتمام کیجئے, باتیں پہنچانے کا اہتمام کیجئے. ہر ایک اپنے اوپر گویا ضروری سمجھے کہ دین کی جو امانت میرے پاس ہے وہ مجھے اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانی ہے. ہم خالی ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے اس لیے ہم کسی مدرسے میں مدرس بنے ہوئے ہیں یا کسی مکتب کے اندر مدرس بنے ہوئے ہیں یا کسی مسجد کے اندر امام بنا, یہ کافی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت و وسعت دی ہے تو بھی ہم ان کاموں کو, اتنا ہے کہ اب ہم بغیر تنخواہ کے جو ہے یہ کام انجام دیں گے, اور اگر ہمارے پاس وسعت نہیں ہے تو تنخواہ مجبوری کے درجے میں لے رہے ہیں, وہ کوئی گناہ کا کام نہیں. اجازت دی ہے شریعت نے اور ہمارے اکابر نے اپنے پورے اخلاص کے باوجود تنخواہ لے کر کے کام کیا ہے. کوئی کام تنخواہ لے کر کے کرنا اخلاص کے منافی نہیں ہے اور بغیر تنخواہ کے کرنا اخلاص کی دلیل نہیں ہے. یاد رکھنا یہ دونوں باتیں, یاد رکھنا. سمجھایا کہ نہیں؟ اصل تو اخلاص کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, اس لیے ان کاموں کو انجام دیجئے اور اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ان چیزوں کی طرف توجہ کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت عطا فرمائی, اتنی اونچی نسبت عطا فرمائی ہے, اور پھر یہ ہے کہ اپنا عملی پہلو بھی بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نماز با جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے. کبھی ایک عالم دین ہو کر کے ہماری کبھی بھی جماعت فوت نہیں ہونی چاہیے. مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت کا اہتمام, مسجد میں حاضری کا اہتمام جو منافق تھے وہ بھی کرتے تھے. کوئی جب تک کہ اتنا بیمار نہ ہو, کیا بات تو ایسے بیمار کہ دو آدمیوں کے سہارے سے چل سکتے ہیں, وہ بھی جماعت میں شرکت کرتے تھے سہارے سے آ کر کے. آج جماعت کی شرکت کا معاملہ کتنا جو ہے کمزور ہو گیا وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اہل علم کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. قرآن کی تلاوت کا اہتمام, رات کو تہجد کی نماز کا اہتمام اہل علم کی شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علیکم بقیام اللیل فإنه داب الصالحین قبلکم, تم رات کے قیام اور تہجد کو اپنے لیے لازم پکڑ لو, تم سے پہلے نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے. ہم بھی اگر نیکوں کی لسٹ میں اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم تہجد کا اہتمام کریں. وہی مقربۃن الی ربکم, وہ مقربۃن الی ربکم, اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. وہ مغفرۃن للسیئات, اور گناہوں کا کفارہ ہے. وہ منہاۃن للاثم, اور گناہ کے کاموں سے روکتا ہے. تہجد کی عادت ڈالو گے نا تو اس کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی. وہ مطردۃ للداء عن الجسد, ایک عجیب بات فرمائی کہ جسم میں سے بیماری کو بھگانے والی ہے یہ تہجد کی نماز. حضرت مولانا عبد المجید دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ادیب گزرے, بہت بڑے عالم بھی تھے. وہ تو اصلی علوم پڑھے ہوئے تھے, بعد میں پھر انہوں نے علم دین حاصل کیا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے اصلاحی تعلق قائم کیا. ان کی تفسیر بھی ہے اور ان کے جو مضامین ہیں عجیب و غریب. تو ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا صدق, اس کے اندر عنوان آتا تھا سچی باتیں, خبروں کے اوپر تبصرہ کرتے تھے. تو انہوں نے اس میں لکھا, ایک موقع پر دیداریے میں لکھا تھا کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ اس کے بڑے فوائد, سب سے بڑا فائدہ جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں ان کی صحت اچھی رہتی ہے. بہت سی بیماریوں سے جس میں لوگ مبتلا ہیں یہ محفوظ رہتے ہیں. تو آج کل تو سب سے بڑی جو ہے بڑا انعام یہی کہا جا سکتا ہے, اس کا اہتمام کیا جائے تہجد کا. اور یہ طب نبوی اور سائنس, وہ جو پاکستان سے شائع ہوئی ہے نا, وہ کون ہے, حکیم صاحب چوگتائی والے ہیں, تو انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں ایک مرتبہ باقاعدہ تجربہ کیا گیا پاگل خانوں کے اندر, کہ وہاں کے ذمہ داروں نے ان پاگلوں کو جلدی سلا کر کے رات کو اٹھا کر نماز کا اہتمام کرایا, تو 80% پاگل درست ہو گئے. حالانکہ یہ پاگل پن ایسی بیماری ہے کہ وہ جلدی سے جاتی نہیں, اور پھر ان کی دوائی بھی ایسی ہوتی ہے کہ ایک دن کا بھی اگر ناغا کر دیا تو بڑا نقصان ہوتا ہے. جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ہم خرما و ہم ثواب اللہ کا قرب بھی ہے اور اس کے ذریعے سے صحت بھی اچھی رہے گی. تو تہجد کا اہتمام ہمیں اہل علم کو کرنا ضروری ہے, اپنے لیے فرض سمجھے. سورہ مزمل کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کریں, دین کو دین کا کام کریں, اللہ لوگوں کو پڑھانے گا جو بھی جو کہ دین کے کام ہیں, لیکن قرآن میں بھی بھائی تعالیٰ ان اللہ کا فن نہار سبحن طویلا وط قریسم رب کا وطبت لے لے تبتیلا, دن میں آپ کو مشغولی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی مشغولی کیا تھی؟ کوئی تجارت تھی؟ کوئی کاروبار تھا؟ کوئی فیکٹری تھی؟ بلکہ آپ تو ایمان و اسلام کی دعوت دیتے تھے, لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ راتوں کو آپ جو ہے سب لوگوں سے کٹ کر کے ہماری طرف متوجہ ہو جائیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَبْ, یہ بھی آپ کو حکم دیا گیا. تو جب تک کہ راتوں کا آپ اللہ کے سامنے عبادت کا اہتمام نہیں کریں گے, آپ کی دینی خدمات کے اندر جان پیدا نہیں ہوگی. دینی خدمات کے اندر تقویت پیدا کرنے والی چیز جو ہے وہ قیام اللیل ہے, اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اور اپنے معاملات, اپنے جو ہے اخلاق, ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا تعلیمات کے مطابق بنانے کا اہتمام پورا ہونا چاہیے. اللہ کے کسی بندے سے جن کا تعلق نہ ہو کر لیں, اور اس پر جو ہے اس کی کوشش کریں کہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط ہو, تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی دینی خدمات کے اندر بھی بڑی اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالیں گے اور آپ کی حفاظت بھی ہوگی. حضرت مولانا مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ کسی بھی اللہ کے بندے سے اپنا تعلق قائم کر لو, ورنہ دیکھو یہ فتنے کا زمانہ ہے, اور فتنہ جو ہے وہ خود رائی رکھنے والے کو پہلے اچکتا ہے. خود رائی کا مطلب یہ کہ جو یوں کہتا ہو کہ میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے, ورنہ دوسرے غلط کہتے ہیں. جب تک کہ اپنے آپ کو کسی بڑے کے تابع نہیں بنا لوگے, وہاں تک جو ہے آپ کا کام بننے والا نہیں, اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بعدد ما تحب و ترضی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين, سلما لأوليائك وهربا لأعدائك, نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تو نے محض اپنے فضل سے علم کے ساتھ ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے. اللہ اس نسبت کی بنیاد پر جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما. پوری امانت و دیانت کے ساتھ اللہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا ہم کو بنا دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, تیری رضا مندی والی زندگی عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.